مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
میری جھولی میں نہ کیوں ہوں دو جہاں کی نعمتیں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا
بہت ساری ٹینشن ہوتی ہیں جاب کے حوالے سے گھر کے حوالے سے تو ادھر آ کے سب ٹینشنیں دور ہی آتی ہیں بندہ سکون فیل کرتا ہے مطلب ایک طریقے سے انجوائے کرنا بہت اچھا لگتا ہے
الحمدللہ ایک مٹھی داڑھی ضرور رکھوں گا میری یہی خواہش ہے کہ وہ مجھے امامہ باندھے اور میں پوری زندگی نہ اتاروں کیونکہ وہ سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں سنت کو زندہ کرنا اس ماحول میں بہت مشکل ہے اب امیر اہل سنت نے قدم اٹھایا ہوا ہے تو ہم ان کے بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ
کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا ناظرین نے بھی کہ کوئی سوال کوئی چیز ذہن میں تنگ کر رہی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ذہن میں ہوتا ہے اس کا حل اس کا سولوشن نہیں مل رہا ہوتا لیکن جو ہی بندہ مدنی مذاکرہ دیکھتا ہے امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس سوال کا جواب اس مسئلے کا حل اس کا سولوشن ساتھ ہی ہو جاتا ہے تو جس طرح مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری جیب سے نا موبائل نکال لیا گیا سارے سفر میں بڑا پریشان تھا لیکن امیر اہل سنت نے رات مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت آئے کوئی ٹینشن آئے تو اسے اس پر صبر کرنا ہے رب تعالیٰ نے اسے جنت کا وعدہ فرمایا اور یہ بھی پیر صاحب نے مثال دی کہ جس طرح جیب سے موبائل نکال لیا جائے تو اس پر بھی بندہ صبر کرے جو ہی یہ چیز میں نے سنی نا یار ایک تو مسئلے کا حل بھی مل گیا اور دوسرا جس طرح ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے پیر صاحب میرے سے ہی بات کر رہے ہیں میرے بارے میں ہی فرما رہے ہیں کہ یار بندے کو صبر کرنا چاہیے
امیر اہل سنت کو جس طرح سے میں نے دیکھا ہے اور مرشد کو جس طرح سے میں نے جانا ہے تو میں بس ایک ہی بات جو ہے اپنے طلبہ کو یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ راستے بڑے مشکل ہیں اور آگے کیا ہونا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے اگر کامیاب ہونا ہے نا تو ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس جس طرح مرشد کرتے چلے جائیں بس ایسے ہی کرتے چلے جاؤ
اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ ان کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری ہے ان کے در سے بڑے بڑے لوگ توبہ کر کے گئے ہیں اور ان کی زندگیاں سدھر گئی ہیں
کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں
ہم گناہ گاروں پر بھی اگر آپ کی ایک نگاہ پڑ جائے گی تو ہماری زندگی سدھر جائے گی
دنیا کے کونے کونے سے یہ پکار آ رہی ہے کہ امیر اہل سنت اللہ پاک کے نیک بندے ہیں اور یقیناً ہم بھی سیالکوٹ سے تقریباً 30 اسلام بھائی کا قافلہ لے کر آئے ہیں اور یہی نیت ہے کہ ہم پیر صاحب کی زیارت کریں گے ان کی صحبت اٹھائیں گے ان سے سیکھیں گے
نیت لے کے آیا ہوں کہ بابا کی زیارت کر کے جاؤں گا اور ان سے ملاقات بھی کروں گا اور ملاقات کر کے جا کے انشاءاللہ اپنے علاقے میں جو باپا کی سوچ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق مدنی کام بھی کروں گا انشاءاللہ
ملاقات نہیں ہو سکی تو
ملاقات نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تو ہمارے دل میں سچی تڑپ ہے تو ہمارے باپا جو ہیں وہ ہمیں ایسے کیسے ٹال سکتے ہیں ہمارا ٹوکن بھی بن گیا اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد باپا کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے ہمارے انشاءاللہ
الحمدللہ آج بھی ہم نے مدنی مذاکرے میں کافی چیزیں سیکھی جیسا کہ امیر اہل سنت نے خود اپنے تجربات بتائے کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا تو میں نے کفل مدینہ لگان جب کتاب لکھی تو اس کے حوالے سے کافی لگایا تو الحمدللہ اس میں ہمیں بھی جذبہ ملا کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے جب جائیں گے اور ادھر بھی انشاءاللہ کفل مدینہ لگائیں گے اور اس کو عام کریں گے دوسرے اسلام بھائی کو اس کی ترغیب دلائیں گے
آج امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں انتقال ہوا ہے ان کی بہو کا ہوا ہے لیکن وہ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے ٹائم پہ مدنی مذاکرے میں انہوں نے حاضری دی اور وہ یہ ملاقات کے لیے بھی وہ حاضر ہے تو انشاءاللہ اسے نیت کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی بخار وغیرہ کچھ بھی ہو جامعہ سے چھٹی نہیں کریں گے اور اپنے وقت کی پابندی کریں گے
ہر سال پہلے اسی محرم میں آیا تھا تو اس وقت میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی میں شیو کرواتا تھا لیکن اس کے بعد میری زندگی میں ایسا رنگ آیا کہ میرے لیے سنت کا مرید ہو گیا اسی ٹائم سے میں نے داڑھی رکھی جس ٹائم میرے لیے سنت نے رکھوائی تھی اسی ٹائم کی رکھی ہوئی ہے شکریہ میرے لیے سنت آپ کی وفا کا شکریہ ہمیں آپ پر فخر ہے آپ سلامت رہو
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. بہتر یہ کہ زبان سے بھی یہی نیت دوہرا لیں جبکہ دل میں نیت ہو میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی, کھانا پینا سامنے آ گیا, کھا پی نہیں سکتے, کھانا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیجیے, اب بھلے کھا پی لیں. تاہم ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب اگر چاہیں تو کھا پی لیں. آج 1444 ہجری کے محرم شریف کی 8ویں شب ہے, 8ویں رات ہے, اور اسی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد علیہ السلام پیج نمبر 3 سے فرمان نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا اور نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, آپ سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کوشش کی جائے گی. بول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. مارو نام اشرف نوری سے کہ آپڑی جی گھرنی جی خواتین جی شادی شدہ تھے جی سے پچھے علم نے علم دل حاصل کرونا موقع بھی نہیں مڑتو تو پچھے اپنی گھرنند جی مصروفیات ہوئی سے ان اندر کیوی طرح مطلب علم دل حاصل کری نے کیوی طرح اپنا گھر نے وہ ہر اندازی ہلاوی ہے کیسے ذرا یہ بارے میں تمہیں روشنی ڈالی جو
ماشاء اللہ. گجراتی میں سوال ہے کہ شادی کے بعد یہ عورتیں جو ہیں یہ علم دین حاصل نہیں کر پاتی, کیا کرنا چاہیے, کیا ترکیب ہو؟ حقیقت یہ کہ ہر کام کے لیے جذبہ چاہیے, جذبہ ہو تو سب ہو جاتا ہے. جب صحابیات کے بچے نہیں ہوتے تھے علم دین ان کے پاس بھی ہوتا تھا حاصل کرتی تھی, اور بھی مطلب کئی ایسی اسلامی بہنیں تو داودی سمے کام کر رہی ہیں بال بچے والیاں ہیں اور کام کر رہی ہیں علم بھی حاصل کر رہی ہیں. کل کئی کام کو ملیں گے جو درس نظام کر رہی ہیں کوئی کر چکی ہیں جو بال بچے والیاں ہیں شادیاں والیاں, تو بس جذبہ ہونا چاہیے. اب تو گھر بیٹھے آن لائن کی بھی سہولت موجود ہے, گھر بیٹھے بھی علم حاصل کر سکتے. تاہم یہ کہ بال بچے والی ہوتی ہے اس کے لیے آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اگر زحمت زیادہ ہوگی علم حاصل کرنے میں. سب کو علم حاصل کرنا ہے مرد ہو یا عورت, فرض علوم تو سب کو معلوم ہونے ہی چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں علم سیکھنے سے آتا ہے, تحمل مزاجی یعنی قوت برداشت, بتکلف یعنی تکلیف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے, اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے. تو یہ کہ اگر جذبہ ہوگا علم سیکھنے کا تو انشاءاللہ آ جائے گا علم بھی, اور صبر کرنے کا جذبہ ہوگا, برداشت کرنے کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اس سے بھی مشرف ہوں گے, یہ بھی آ جائے گا. بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھلائی مل جائے گی, برائی سے بچنے کی, شر سے بچنے کی, برائی سے بچنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچ جائیں. تو چاہنے سے ہوگا, بھوک لگی ہے تو کھانے سے ہی بھوک مٹے گی, کوشش کریں گے تو. علم حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے یہ سوال ہے کہ مسلمانی عورت کے جانور ذبح کرنا حلال ہے یا نہیں؟
عورت بھی اگر حلال کری سکتی, ذبح کری سکتی تو حلال تتھی بنو جو جانور جائز ہے. لیکن عورت اگر جانور ذبح کرے تو وہ حلال ہوگا یا نہیں, تو جو حلال جانور ہے اس کو عورت اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گی جو طریقہ کار ہے تو اس کے مطابق وہ ذبح ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت سے کہ ایک جگہ میں نے کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے تھے اور وہ شخص میرے پیسے لے کر بھاگ چکا ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے وہ پیسے واپس مل جائیں, اور ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کیا کہتے ہیں یہ بھی فرما دیجیے گا.
اللہ کرم فرمائے, آپ کے حال پر رحم فرمائے, اور اللہ کرے کہ جو آپ کی رقم پھنس گئی وہ آپ کو مل جائے. اب اللہ بہتر جانے, یہ دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بعض اوقات ہم بولتے ہیں کہ بھاگ گیا ہے, کھا گیا ہے, اور وہ بیچارہ ہوتا ہے کسی آزمائش میں, بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا, یا وہ خود بول دے کہ جا وصول کر لے میں کھا گیا, اگر وہ سیریسلی کہہ رہا ہے کہ میں کھا گیا تو وصول کر لے, تب تو چلو یہ ہو گیا کہ بھی کھا گیا, ورنہ یہ کہ وہ دیتا نہیں ہے, ٹالم ٹول کرتا ہے, آج کل کرتا ہے جیسے کرتے ہیں لوگ, اس کو کھا گیا نہیں بولیں گے. ہاں بول رہا میں دوں گا, بھلے اس کو دیر لگا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے, لیکن کھا گیا یہ بہت بڑی بھاری تہمت ایک مسلمان کے بارے میں کہ پیسے کھا گیا, نہ کہا جائے اس طرح پیسے لے کے بھاگ گیا. اب وہ بھاگ گیا ہے یا کسی اور مصیبت میں پھنس گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, کوئی دشمن پیچھے لگ گیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کنفرم جب تک معلوم نہ ہو نا, یہ عام بس میری رقم پھنس گئی ہے, جس کو دعا کا کہنا اس کو کہہ دیا. اب ہر ایک کو بولتے پھرنا بلا حاجت تذکرے کرنا بے صبری تو ہے نا, مصیبت آئی تو سب کو بولتے رہے میرے پیسے ہے, میرے پیسے, فلاں کھا گیا فلاں کھا گیا. اب وہ کھانے والا اگرچہ اگر واقعی کھا گیا ہے تو اپنی جگہ پر وہ گناہگار تو ہے, لیکن آپ جو یہ ہر ایک کو اگر بول رہے میرے وہ پیسے کھا گیا, میرے وہ پیسے کھا گیا, تو یہ کیا ہے, غیبت ہے, تہمت ہے, یا کوئی ثواب کا کام ہے, کیا مطلب ہے؟ بلا ضرورت اگر اس کا بتائیں گے, بلا ضرورت برائی بیان کرنے کے طور پر تو ظاہر ہے تو غیبت ہوئی نا. غیبت بولتے اسی کو نا, کہ جب کسی میں برائی ہو اور اس کو بطور برائی پیچھے سے بیان کیا جائے. ہاں جیسے کہ تو پولیس کیس کرنا تو وہاں بتانا پڑے گا, لیکن وہی کنفرم بات ہو کہ وہ کھا گیا ہے تبھی کیس کریں گے, ورنہ آپ بولیں گے کہ مجھے اس پر شک ہے یہ کھا گیا, تو پولیس تو سات قتل اس کو تسلیم کروا لے گی مار مار کے, ایک پر ایک قتل تسلیم کرے گا. اس گلی میں جو قتل ہوا تھا وہ بھی میں نے کیا, بےچارے نے بھلے وہ مرغی بھی نہ کاٹی ہو, یہ بندے کاٹنے کا اعتراف کروا لیتا ہے, ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے وہ یقینی جب تک نہ ہو ایسا ہمیں بولنا نہیں چاہیے, یہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ اور اس کے لیے کیا مطلب ہے کہ تو سارے کہ یہ تو اگر کوئی واقعی کھا گیا ہے, کسی کے پیسے دبا لیے اس نے, قرضہ لے کر دبا لیا, تو وہ تو سخت گناہگار, وہ جہنم کا حقدار ہے. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں بزرگوں سے, انہیں اگر کوئی کسی کے تین پیسے قرضہ دبا لے تو وہ اس کو قیامت کے دن اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی تین پیسوں کے بدلے. اب یہاں تو لاکھوں کروڑوں کھاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, دبا لیتے ہیں, تو قیامت کے دن اب ظاہر نمازیں وہ جو کہ جو مقبول ہوئی تھی غالباً ہے بھی با جماعت نمازیں دینے کا, با جماعت نماز نمازی بھی کتنی پڑھتے ہیں, جو پڑھتے بھی ہیں تو قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے, اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں, تاہم جو قبول ہوئی وہ دینی پڑیں گی. اور اس کے علاوہ جو یہی حقوق العباد اس طرح کے اس کے اوپر اس کی نیکیاں جو بس اس کو دینی پڑیں گی, جس جس پر ظلم کیا تو یہ پیسے دبا لینا یہ بھی ظلم ہے. اب یہ کہ وہ نیکیوں کی وجہ سے وہ فارغ نہیں ہوا, بوجھ نہیں اترا حقوق العباد کا, اب اس کے گناہ لینے پڑیں گے اپنے متھے. پھر ان بعضوں کا حاجی نمازی جو بھی ہو مطلب بڑے سے بڑے اس نے نیک اعمال کیے ہوں, حقوق العباد تلف کیے ہوں گے, یہ قیامت کے دن اگر یہ پورے نہیں کر سکا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ سب دنیا میں نمٹانا ہے. جو اس طرح پیسے دبا لیتے ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, فوراً وہ توبہ کر کے جس کی بھی رقم اس کو ادا کر دے, توبہ بھی کرے, نیت بھی خراب تھی اس کی غصب کیا اس نے, نہ کہ قبضہ کر لیا کہ نہیں دوں گا, پھر اب اللہ کرے ندامت ہو گئی, توبہ کرے وہ دے دے. اور قرضہ بھی جلدی سے جلدی دے دینا چاہیے, ٹال مٹول کرتے ہیں اس کو مطلب نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے, کیا جنت میں عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں گی؟
پردہ جو ہے نا اگرچہ وہاں مکلف نہیں ہے, لیکن یہ پردے کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں اجنبی مردوں سے جنتی عورتیں پردہ کریں گی, صراط الجنان میں پردہ کریں گی. اس سے پردے کی اہمیت پہ اجاگر ہو رہی ہے کہ جنت میں حالانکہ کوئی شرارت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, پھر بھی وہاں پردہ ہے, پردہ کرنا کریں گی وہ. یہاں یہاں تو بے پردگی کی وجہ سے جو تباہی مچی ہوئی ہے, یہ کوئی باشعور شخص عقل مند آدمی ہی اس کو سمجھ سکتا ہے, باقی تو اکثریت بے پردگی کی اس میں شکار ہے, مرد بھی پردے کا ذہن نہیں رکھتا, عورت بھی نہیں رکھتی, اور سب مل جل کے بے پردگیوں کی مطلب ترکیب کر رہے ہیں. تو استغفر اللہ, یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ نہیں یہ ہو رہا ہے. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, مردوں کی عقل پہ پڑ گیا پردہ, عورت کو اس نے کنٹرول نہیں کیا. حکمت عملی سے شریعت کے احکام بتا کر, بلکہ خود لیے لیے شاپنگ سینٹروں میں پھرا, تفریح گاؤں میں لے کر لوگوں کے سامنے شادیوں میں، شادی حالوں میں، سب جگہ یہ خود لے لے کر جا رہا ہے. پردہ مرد کی عقل پر پڑ گیا. اکبر الاودی کہیے، یہ شاعر جو ہے یہ بھی اس چیز کو سمجھتا تھا کہ پردہ ہونا چاہیے. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہوشیار یا ڈیڑھ ہوشیار جو کہنا ہے لقب آپ دینا چاہیں تو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ حضرت صاحب 9 اور 10 محرم الحرام کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے، یہود یعنی یہودیوں کو عاشورے کے دن روزے دار پایا. ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. حوالہ مسلم شریف پیج نمبر 572 حدیث نمبر 1130. اس حدیث پاک سے معلوم ہو کہ جس روز اللہ پاک کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست تو محبوب یعنی پیارا ہے کہ اس طرح اس نعمت عظمہ نے اس عظیم نعمت کی یاد تازہ ہوگی اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب بھی ہوگا. خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. فضل الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ بی ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا اتارنے کا دن. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن. ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں. ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اور بھی روایتیں ہیں، مطلب کہ جس میں جیسے کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو میں عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، پہلے جو سال گزرا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اچھا اب اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ پڑا کہ انہوں نے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کہ میری بخشش ہو گئی. کیا سبب ہوا؟ تو بولے میں 60 سال سے ہر سال عاشورہ اور اس کا ایک دن اگلا ایک دن بعد کا، میں 9, 10, 11 محرم کا روزہ رکھا کرتا تھا. اللہ پاک نے مجھے اس عمل کے سبب بخش دیا. یہ ان کا عمل تھا. البتہ ہے کہ 9, 10 بھی رکھ لیں تو بھی ٹھیک, 10, 11 رکھ لیں تو بھی ٹھیک. اگر صرف 10 کا کوئی رکھتا ہے, 9 یا 11 کا نہیں رکھتا تو بھی مطلب یہ کہ وہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ 9, 10 یا پھر 10, 11 اس طرح روزہ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السؤال هو الزوجة إذا كانت زوجة مسلمة أو متزوجة مطلقة أو لم تتزوج أصلا من قبل أي زواج, فهل يزوجها الله سبحانه وتعالى في الجنة بعد موتها؟ ونريد جوابها وما يتعلق بها من التفاصيل. وشكرا إن شاء الله, جزاكم الله خير.
يك جو مرد و عورت مسلمان يا بيبي دونوں جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں بھی اکٹھے رہیں گے. اب کوئی غیر شادی شدہ ہے یا معاذ اللہ شوہر جہنم میں گیا عورت جنت میں پہنچی, تو ایسی صورت میں یا کنواریاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی جنتی مرد کے ساتھ وہ شادی ہو جائے گی, کر دی جائے گی, اس کے ساتھ رہیں گی. طلاق یافتہ بھی اسی میں آئے گی. پچھلے شوہر کو
شادی تو ہوگی, باقی یہ اللہ کو معلوم کہ وہ اس شوہر سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی, لیکن نکاح برحال یہ ایسی سنت ہے, ایسی عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی واقع ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. My question in the court of Amir Ahl Sunnat is, what is the best way to give a better upbringing for our children in the house if they are being rude to us, they're not listening to us, or they're ignoring us?
Oh, bachcha kitna bada hai, isme tazkira nahi hai. Bachcha bachcha hota hai, aur maa baap ko bachcha baharal hota to pyara hai, chahe farma bardar ho na farman ho kaisa hi ho. Aur baazu ka na farman bachcha bhi wo kaam kar jata hai, shayad farma bardar dekhta reh jaye. کیونکہ جو چیزیں نکمی ہوتی ہے ہمارے یہاں اسکریپ, اس کو بھی کوئی پھینکتا نہیں کہ کبھی بولے گا کبھی کام آ جائے گا. گھروں میں اسٹور روم ہوتے ہیں, برسوں کی چیزیں وہاں ٹوٹی پھوٹی بعض اوقات رکھی ہوتی ہیں کہ یار کبھی نہ کبھی تو کام دے دے گی, اور بعض اوقات کام آ بھی جاتی ہے, اور وہ کام کر دکھاتی ہیں کہ شاید وہ نئی چیز کام نہ دکھائے, پرانی چیز اتنی بعض اوقات پائیدار مضبوط ہوتی ہے. ایک سمجھانے کے لیے رکھ رہا ہوں. وہ بارہ لے کے بچہ نافرمان ہے تو اس کو بھی اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے, اس کو بھی اپنی حسن تدبیر اچھی تدبیر سے اس کو بھی کوشش کر کے اور ترکیب میں رکھنا ہے, تربیت کرتے رہنا. بچہ ہے, بچہ بھول نہیں کرے گا, وہ محاورہ ہے, از خورداں را خطا از بزرگاں را عطا, از خورداں را خطا از بزرگاں را عطا. یعنی بچوں کا کام خطا کرنا ہے اور بزرگوں کا کام یعنی بڑوں کا کام عطا کرنا ہے. تو اب بچہ اپنا کام کر رہا ہے, بڑا اپنا کام کرے, یہ انشاءاللہ اس کی عطا جو ہے نا اس کی خطا پر غالب آ جائے گی, تو یہ پھر انشاءاللہ اطاعت گزار فرما بردار بھی بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عرفان بھائی ایک بات تو بتائیں کہ ہر مسلمان کے لیے اہل بیت سے محبت کرنا بھی ضروری ہے؟
جی غلام مصطفیٰ بھائی بہت ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے روزی دیتا ہے, اور اللہ پاک کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو, اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو.
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحابہ بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہوں گے.
جی بالکل, صحابہ کرام بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے. حدیث کی کتابوں میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں جن سے صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت ظاہر ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے دوست یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم میں تمہارا کیا حال ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غم میں ان کی ماں کا تھا. اللہ اکبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے کس طرح محبت کرنی چاہیے؟ میرے پیارے امیر اہل سنت، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اہل بیت سے کس طرح محبت کریں.
سبحان اللہ. اب آپ جب اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ بچے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کا دل نہ ٹوٹے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں نا. اہل بیت اطہار ہیں تو ہمارے تاجدار ہیں، محبت ہم کریں تو ظاہر ہے کہ ان کے نقش قدم پر بھی تو چلیں. محبت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے. خالی محبت ہے، آپ سے مجھے محبت ہے، آپ سے مجھے محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے. میری تو جان قربان ہے، بس باز نہیں پڑھ سکتا میں، باقی تو بس میری جان قربان ہے، میں پیسے نہیں خرچ کر سکتا رائے خدا میں. تو اس طرح مطلب ہے کہ محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. دوبارہ لے کے ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے. انہوں نے ان پر کتنے مطلب نے امتحان آئے لیکن یہ ثابت قدم رہے، اتنی مشکلات آئیں انہوں نے اف نہیں کی، صبر کیا. اور ہم تو معمولی سے بھی مطلب یعنی کہ پھڑیا ہو جائے تو اس کہتے پھرتے لوگوں کو، یار ادھر پھڑیا ہوئی ہے، ادھر پھڑیا ہوئی ہے، ہم سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے کوئی گلہ شکوا نہیں کیا، ہم یہ کہ گلہ شکوا ہماری غذا، جب تک لوگوں کو بتائی نہیں اپنے کو مطلب یعنی کہ چین نہیں پڑتا. نزلہ ہو گیا، دنیا دیکھ رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، تب بھی کہہ رہے ہوتے یار نزلہ ہو گیا، یار نزلہ ہو گیا، یا کھانسی ہو گئی، کھانس رہا ہے اور پتہ ہے کہ کھانس رہا ہے، خود بول بلا ضرورت بولے جا رہے. تو یہ کہ ہماری مطلب یہ یوں محبت ہماری ہے تو کمزوریاں تو بہت ہیں. محبت بس ایسی ہو کہ جیسا انہوں نے کیا ہم ان کے پیچھے پیچھے، ان کے نقشے قدم پر چلنا اس کو بولتے ہیں، پیچھے پیچھے چلے. سچی محبت، پکی محبت اللہ پاک نصیب کرے. یہ واقعی ان کی محبت تو ہماری نس نس میں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن کی محبت. ایک حدیث پاک میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا یعنی جو اس سے پیچھے رہا ہلاک یعنی برباد ہو گیا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند یعنی ضرورت مند ہوتا ہے، تاروں کی رہبری کا بھی، جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں. اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بھی محتاج یعنی ضرورت مند ہیں، اور صحابہ کبار علیہم رضوان کے بھی حاجت مند. امت کے لیے صحابہ کی اقتداء یعنی پیروی میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے. ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا سمندر ہے، اس میں سفر کے لیے جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری دونوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کے قدم سے وابستہ ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کیا خوف. فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسراب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسراب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے, نجم ہے اور ناؤ ہے, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. بیڑا یعنی بحری جہاز کشتی, نجم یعنی ستارے, ناؤ یہ بھی کشتی, بیڑا ویسے پانی کے جہاز کو بولتے ہیں بیڑا. فطرت اس سے مراد یہاں اہل بیت اطہار. تو الحمدللہ اہل سنت کا دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا, کیونکہ یہ صحابہ و اہل بیت دونوں ہی سے محبت کرنے اور ان کے ماننے والے ہیں. سنی اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں اور سنیوں کے رہنما صحابہ کرام علیہم رضوان ستارے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا, اور یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے. سارے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گے, حق اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ.
خلد میں ہو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا کھانا کھانا ناجائز ہے؟
نام سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے. مسجد کس کی ہے؟ بچہ بچہ کہتا ہے اللہ کا گھر ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ مسجد نبوی. اس کے لیے سب تڑپتے ہیں. ہم نبی کو اللہ تو نہیں بولتے نا کہ وہ اللہ ہیں, اللہ کے بندے خاص ہیں, خاص بندے ہیں, اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں, لیکن اللہ نہیں ہے. پھر بھی ہم مسجد نبی کو بولتے ہیں اللہ کا گھر. اسی طرح ساری مسجدیں کسی نہ کسی کے نام سے ہوتی ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ پھر بھی ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں. تو یہ غوث پاک کی نیاز یا کربلا والوں کی نیاز یا امام حسین کے نام کی نیاز, اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پکی ہوئی چیز, یا عام طور پہ کھانے کو نیاز بولتے ہیں ہم, تو یہ جو ان کے نام پر یعنی ان کے ایصال ثواب پر یہ ہم کرتے ہیں. جانور بھی تو کسی نہ کسی کے نام پر ہم قربان کرتے ہیں نا, بقرعید میں کس کے نام پر ہے؟ میرے باپ کے نام پر قربانی کر دی ہے. نام بغیر لیے بھی جاتے ہیں, دعا میں نام لیے جاتے ہیں قربانی کے جانور کے لیے. تو یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل صحیح ہے کہ امام حسین کے نام کی نیاز ہے. انشاءاللہ کھائیں گے اور ان کے نانا جان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ.
حضور سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ خنزیر سور کا نام لینے سے کیا ناپاکی طاری ہو جاتی ہے, اور اگر کسی نے لے لیا ہے تو اگر ناپاکی طاری ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا؟
یہ غلط فہمی ہے. قرآن کریم میں بھی خنزیر کا موجود ہے, آیت پڑھو نا.
انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر, کہ تمہارے اوپر ماس جو حرام کی گئی ہیں چیزیں, وہ مردار کو حرام کیا گیا ہے, خون کو حرام کیا گیا ہے, اور ایک چیز خنزیر کا گوشت, یہ بھی تمہارے پر حرام کیا گیا ہے.
سارا لے کے وہ حدیثوں میں بھی ملے گا خنزیر کا نام, اور قرآن کریم میں ہو سکتا ہے اور جگہ بھی ملے, ہاں کئی جگہوں پہ. تو یہ عوامی غلط فہمی, خنزیر کا نام تو میں نے کتنی بار لے لیا. ہم جب سوال کرنے والے انہیں تو مزے کی بات ہے کہ نام لیا, ایک تو عربی کا لیا خنزیر, تو سور بھی تو بولا. یہ سور بھی شاید یہ اردو میں سور بولتے ہیں ہمارے یہاں, ہو سکتا ہے کسی اور زبان انڈیا ہندی زبان کا ہو, لیکن اردو میں بہت ساری زبانیں شامل ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے, یہ بچپن سے ہم سنتے ہیں زبان ناپاک ہو جائے گی, 40 دن عبادت قبول نہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگ بول رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ, علماء سے پوچھ لینا چاہیے اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں, اگر سنی بھی ہو تو کنفرم کر دینی چاہیے, کنفرم کر لیں علماء فرمائے کہ ہاں تو ٹھیک, نہ تو ٹھیک, عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان الحسن والحسین هما ریحانتان من الدنیا, یعنی بے شک حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مرشد شاخ مہاراج, سوال ہے کہ شہرا والے دن ایک ہی قسم کا کھانا زیادہ مقدار وچ پکانا افضل ہے کہ مختلف قسم کا کھانا تھوڑی جی مقدار وچ پکانا افضل ہے؟ دسترخوان وچ پراٹھی تھی کیا منگا دی؟
تو ایک طرح کا کھانا عاشورے کے دن افضل ہے یا کئی طرح کے کھانے؟ اصل دسترخوان کو شادہ کرو.
جی, جو حدیث مبارکہ ہے وہ تو اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ, کہ جو عاشورا کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرتا ہے تو اللہ پاک سارے سال کے لیے اس کو وسعت عطا فرماتا ہے. تو مطلق ہے یہ. حضرت جابر بن عبداللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب فرماتے ہیں کہ ہم نے برسوں اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کو حق اور سچ پایا ہے. تو یہ مطلق ہے کہ کوئی سا بھی کھانا اس کی وسعت کی جائے. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے یہ اپنے دسترخوان پر اس دن رکھے.
اچھا, وہ کھانوں کی بھی بعض یہ بھی اس کی شروعات ہے کہ کھانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو اور چیزیں بھی, کپڑے ہیں یا جیسے بچوں کو کھلونے دیے تو کپڑے دیے, تو رقم دی, یعنی وسعت کرے کہ دل بڑا کر کے ان کو نوازے, اپنے جو ماتحت ہیں بچے ہیں گھر کے افراد ہیں ان کو, اس طرح کی بھی ہے. مطلق کھانا ہی مطلق نہیں ہے, ورنہ بولتے ہیں کہ وہ جو روزہ رکھے تو یہ پھر کس طرح دسترخوان وسیع کرے, تو اور کچھ دے دیں, تحفے تحائف دے دیں, اپنے جو پیکج بھی تو مکتبۃ المدینہ نے نکالے ہیں نا رسالوں کے, تو کوئی بھی چیزیں آپ دے سکتے ہیں. فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا, اللہ پاک اسے سارا سال خوشحالی نصیب فرمائے گا. حدیث پاک المعجم الاوسط جلد 9 پیج نمبر 121, حدیث نمبر 9302, دار الحرمین القاہرہ. حدیث پاک کی تشریح, کھانا کھلانا, کپڑے پہنانا اور دوسری چیزیں لے کر دینا سب فراخی کرنے میں داخل ہے, لہذا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں, نوکروں, خادموں اور غریبوں کو زیادہ مقدار میں کھانے کھلائے یا کوئی اور چیز فراہم کرے اللہ پاک اسے سارا سال خوشحالی اور برکت عطا فرمائے گا. حوالہ فتاوی شامی جلد 9 پیج نمبر 709 دار المعرفہ بیروت مرآت المناجح جلد 3 پیج نمبر 125 ماخوذن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا اس وضو خانے پر یہ ہمارا وضو ہو جائے گا؟ اس کو بیتا پانی کہیں گے. یہ نل کھلا ہوا ہے, پانی بیتا ہے اور گرتا بھی ہے پیچھے کی طرف سے, تو اس میں ہمارا وضو ہو جائے گا؟
وضو تو وہ کرنے میں کیا ہے, مطلب یہ بہ بھی رہا ہے پیچھے سے کہیں گر بھی رہا ورنہ ہے, تو یہ تو بیتا پانی ہو گیا. ہاں تو اس میں تو ہاتھ ڈالنے سے مستعمل نہیں ہوگا, وضو ہو جائے گا. بلکہ کوئی نعوذ باللہ کو ایسی معمولی سے نجاست گر گئی جس نے نہ اس کا ٹیسٹ تبدیل کیا, نہ رنگ تبدیل کیا, نہ بو بدبو اس میں ہو گئی, تو یہ کہ دیگر جگہ سے وہ لے سکتے پانی. ہاں نجاست کا کوئی ذرہ چلو میں آ گیا اب یہ سارا پانی ناپاک ہے, ورنہ یہ کہ پاک ہے.
یہ جو ابھی وضو کے تعلق سے پانی کے تعلق سے آپ کو دکھایا گیا کہ یہ پانی کا نلکا شروع ہے اور پانی آ رہا ہے اور بہہ رہا ہے, تو یہ بہہ کر کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ کیا کہیں سوال ہوگا؟
یہ بعض وقت اس طرح کے باغات میں بھی ہوتے ہوں گے, کھیتوں میں ہوتے ہوں گے. اب وہ جہاں جا رہا ہے, اب سر کہ پورا تو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن بظاہر پانی صاف ستھرا ہے. اور ہاں یہ آیا دہ درد ہے, یعنی اگر دہ درد ہے پھر تو نہ بھی بہہ رہا ہو تب بھی وضو ہو سکے گا, اور دہ درد دہ سے کم ہے اور باہر نکل جاتا ہے بہہ رہا ہے اور جا رہا ہے, تب وہ بہتے پانی ہی کے حکم میں.
یہ جہاں گر رہا ہے اگر وہاں اس کا کوئی استعمال, جیسے اب کوئی وضو نہیں کر رہا, کوئی بھی وضو نہیں کر رہا, یہ پانی کا نلکا شروع ہے, یہ پانی بہتا ہی چلا جا رہا ہے, گرتا ہی چلا جا رہا ہے,
ضائع ہو رہا ہے,
کہیں سے تو آ رہا ہے, تو یہ کہیں ضائع ہو رہا ہوگا یا کہیں اس کا استعمال ہو رہا ہوگا؟ یہ ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے.
یہ الگ چیز ہے کہ معاذ اللہ ضائع کر رہا ہے کوئی پانی تو گناہ گار ہے, تاہم پھر بھی یہ ہے بہتا پانی چاہے وہ ضائع کر رہا ہے, مطلب وہ الگ بات ہے, ایسا کرنا نہیں ہے.
اور دوسرا سوال ہے اصل میں,
جی جی, ایسا کرنا نہیں ہے.
بسا اوقات چشمہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی بہتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, تو آگے بعض اوقات اس کے پائپ وغیرہ لگا دیتے ہیں,
جی جی,
یوں بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے,
تو ہے بہ رہا, اس کو اسٹور کر ہی نہیں سک رہے, تو یہ لفظ ضائع نہیں ہو, پھر اس کو جا رہا ہے, اپنے سے ضائع نہیں ہو رہا, بہ رہا پانی, اور سمندر سے بہ رہے ہوتے ہیں, نہریں بہ رہی ہوتی, اس کو ضائع تو نہیں ہو رہا ہوتا. یہ
ایک سوال آیا, میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہی عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ کی بہو کا انتقال ہوا, اس پر وہ آپ سے تعزیت بھی کر رہے ہیں اور مغفرت کی دعا بھی کی ہے انہوں نے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ مطلب ہم روزانہ کچھ نہ کچھ انتقال کی خبریں سنتے رہتے ہیں, مگر کیا بات ہے کہ ہم پر کوئی اس کا اثر یا فرق نہیں پڑتا اپنی موت کو یاد و قبر و حشر کے یاد کرنے کے تعلق سے؟ تو کہہ رہے ہیں اس تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے.
ہاں ظاہر ہے کہ وہ اموات روز ہی ہوتی ہے, اور کسی کی بھی موت جو ہے ہمارے لیے اپنے اندر عبرت تو رکھتی ہے. اب ہمارے دل جو ہے نا گناہ کر کر کے سخت ہو چکے, اس لیے ہم پر اثر نہیں پڑتا. اپنا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو ہم اگرچہ اثر پڑتا ہے, روتے دھوتے, لیکن یہ اثر جو ہے نا یہ وہ اثر نہیں ہوتا کہ اپنی موت یاد آ رہی ہو. بس وہ عزیز بچھڑ گیا, اس کی محبت میں ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں غم ہوتا ہے. اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے. جب عزیز فوت ہو جائے تو یہ چلا گیا, اس کے بہت سارے معاملات مائنس پلس ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ان کو یاد کر کے کہ دیکھو یہ کیسا آتا اور بیچارہ اب بے بس قبر میں چلا گیا, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہوگا. اپنی موت تو یاد کرنی ہے, جنازے میں جائیں, جنازہ پڑھیں, قبرستان جائیں, تدفین کریں, اپنے اوپر غور کرتے رہیں, یہ سب میرے ساتھ بھی پیش آنا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کریم عبرت لینے والا ہمیں دل نصیب۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ سب عبرت کے مقامات ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تدفین ہوئی یا کسی کی موت کی خبر، جنازہ پڑھنا، یہ ایک طرح سے سب عبرت کے اسباب ہیں۔ قبرستان کی حاضریاں عبرت کے اسباب۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون ملتا ہے حدیث پاک میں کہ پہلے تو میں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو۔ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ قبرستان کی زیارت جو ہے اس کا مقصد عبرت، لیکن اب رسم کی حد تک رہ گیا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے، اللہ کے نیک بندے بالکل عبرت حاصل کرتے ہوں گے۔ وہاں جتنا جیسے بازار میں اللہ گلا شور شراب ہوتا ہے، قبرستان کی حاضری میں لوگ اتنا شور نہیں کر رہے ہوتے، یعنی عبرت کا ماحول ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو مطلب فرق تو ہے۔ ہاں یہ تدفین کے وقت بعض لوگ جو چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ بےچارے چیختے رہتے ہیں، اے ادھر وہ جگہ رہ گئی، اے ادھر مٹی ڈالو، ادھر پتھر رکھ دو۔ یہ بےچارے کئی مطلب رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ گورکن بھی مطلب تجربہ کار ہوتا ہے، یہ اپنا کرے نام اپنا کرے، یہ اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا مطلب یہ کہ کوفت والا ماحول بن جاتا ہے تدفین میں۔ یہ بارہا کا مجھے تجربہ ہے کہ لوگ بےچارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، گورکن مطلب بول رہے، کوس نہیں رہتے، بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گورکن سمجھ ہم سے زیادہ تجربہ کر رہا ہے، بےچارہ پیسے لیتا ہے ہمارا ماتے، اس معاملے ہوتا ہے اور غصے والا ہو تو پھاوڑا ٹکا دیں، بولے آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، پتا چلے پھاوڑا اٹھاؤ گے تو ہاں یہ گندہ، مارو گے تو دوسرا گندہ، یہ ڈاکٹر کا بلا۔ اس لیے وہ کہاں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے، یہ آدمی کو مطلب یہ کہ خود سمجھنا چاہیے۔ جب قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، اے آہستہ کرو، اے ادھر، اے یوں کرو، یوں کرو، یہ چل رہے ہوتے ہیں، پھر بےچارے کو جب رکھتے ہیں، ارے یوں نہیں، یوں نہیں، اس طرح اس طرح، اب کئی بول رہے ہوتے ہیں، یوں منہ کرو تو یوں چہرہ کرو تو کفن ادھر سے کھول دو تو ادھر سے کھول دو، ارے بیچ میں کھولنا رہ گیا تو کوئی بولے گا نہیں بیچ میں نہیں کھولتے۔ یہ مطلب اب اس معاملے میں کوئی بےچارہ عبرت حاصل کرنا چاہے، عبرت ملے کیسے اس کو اس شور شرابے میں، نہ بہت دشوار ہو جائے نا، تو کوئی ہائی کیٹیگری کا خوف خدا والا ہو اس کو، بہرحال یہ چیزیں ہو سکتا ہے مخل نہ ہو، لیکن جنرلی کمزور آدمیوں کو تو یہ چیزیں جو نا گما دیں گے، کوئی بولنا شروع کر دیں کیا کام سے۔ یس ناظرین حاضرین، کبھی بھی قبرستان جائیں تو ہاتھ جوڑ کے عرض ہے گورکن کو، ہاں اگر آپ علماء ہیں اور وہ گورکن شریعت کے خلاف کر رہا ہے، یا آپ کو معلوم ہے، معلومات ہیں اتنی، اور آپ کا عزیز ہے یہ مرحوم، اور یعنی ممکن ہے کہ گورکن کو آپ روک سکتے ہیں کہ یہ غلط کام مت کرو، تو ٹھیک ہے، تو آپ وہ اس کو سمجھائیں، سارے مل کے سمجھائیں گے تو پھر نہیں سمجھے گا، اس کو سچکا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ گورکن ہمارے یہاں کوئی علماء اور مفتیان کرام ہوتے نہیں، یہ بےچارے عوام ہوتے ہیں، عوام بھی بالکل ایک کیٹیگری ان کی، ان کو کچھ اتنا سمجھ پڑتی نہیں ہے، جو ان کی روٹین ہوتی ہے اس کے مطابق یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات غلط نہیں کر رہے ہوتے، وہ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے سمجھ نہ پڑے تو آدمی چپ رہے۔ ایک بار مجھے تجربہ ہوتا کہیں کہ وہ کسی ملک میں، ایک کبھی کبھی بتاتا ہوں یہ قصہ جو مجھے حیرت ہوتی ہے، کہ اس کو میں سپورٹ کے لیے اتنا بڑا گول پتھر، گورکن یا جو بھی تھے وہ گورکن کے آدمی، تدفین میں کوئی ٹیم تھی، ہو سکتا ہے وہاں کی اوقاف کی طرف سے وہ مختص ہو، تو وہ لائے پتھر یہ گول پیٹ کے ٹیک پر اس کو، اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، میں قبلے کی طرف منہ تو ہے اس کا، اب یہ دیوار اور میت کے نیچے یہ کیوں ٹھونس رہے پتھر، اور یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ کہ میرے کو بھی لگا کہ تو اس بیچارے کی کمر کو تکلیف ہوگی, تو میں نے مرحوم کے بیٹے سے کہا کہ اس کو روکو. اس بیچارے نے کہا تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. پھر میں تھوڑا پتھر ہٹوا دیا, پھر اس نے پتھر ہٹوا دیا. کیا اس کی ضرورت کیا یہ پتھر رکھنے کی یار؟ کوئی اس کی لوجک تو ہو, کوئی حکمت تو ہو, تو سمجھ میں خالی خالی کوئی رسم ہوگی کیا ہوگا. لیکن ظاہر یہ رسم تو ہم بند نہیں کروا سکتے, بہت مصیبت ہے. ایسے ایسے مطلب انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
معاشرے میں مختلف سوچ رکھنے والے افراد پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ معاشرے سے کچھ چیزیں اپنا لیتے ہیں, جیسا کہ کچھ لوگ مغرب کے وقت لائٹس کو آن کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اس نظریے کے تحت لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کے وقت خاص طور پر گھروں میں اور عموماً دفاتر میں کم از کم ایک لائٹ ضرور آن رکھے, تاکہ مغرب کے اس نازک وقت میں غائب مخلوق یعنی جنات کو یہ شو کرانا ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ویرانہ نہیں ہے, یہاں پہ انسان بستے ہیں, اس لیے شیاطین جنات کے لیے نو انٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے وقت بچوں کو گھروں میں بلا لینا اور کھلے آسمان کے تلے نہ چھوڑنا اور مغرب سے عشاء تک سونے کو ممنوع سمجھنا, یہ سب چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہے. پلیز شیخ ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
شیطان جو ہے نا, یہ جنات جو ہیں اگر یہ اجالے سے بھاگ جاتے ہو نا, یہ بابا جیوں کی دکان ٹھنڈی ہو جائے گی. جب جن چڑھے گی تو بتی جلا لیا کرے, جن بھاگ جائے گا. ایسا نہیں ہے, بتی سے نہیں ڈرتے بھائی, ڈرا دیتے ہیں, یہ اجالے میں بھی ڈرا دیتے ہیں. یہ تصور غلط ہے, اور اس تصور سے اگر بتی جلاتے ہیں ویسے حاجت نہیں ہے, تو یہ تو ضرورت ہے ہی نہیں نا, تو یہ تو پھر اسراف ہو جائے گا. ایک فضول استعمال ہوا, فضول بجلی کا خرچ ہوا, پیسے لگتے ہیں اس پر, تو یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر ایسے ضرورت ہے کہ وہ بعض اوقات گھر میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے, اس طرح کی عمارت ہوتی ہے, چاروں طرف ایسا ماحول ہوتا ہے, بلڈنگیں قریب اور کھڑکیاں بھی ایسی نہیں ہوتی جس سے اجالا ہے, تو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, دن دیارے بھی بتی جلائی جا سکتی ہے. البتہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بلا وجہ اب مثلا دن ہے, روشنی آ رہی ہے, کوئی اور تکلیف بھی نہیں ہے, اب اس کو خامہ کا دروازہ بند کر کے بتی جلائی, تو یہ اسراف ہے. کوئی ضرورت ہو, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے, کوئی تکلیف ہے یا کوئی بھی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے مطلب دروازے کھڑکیاں بند کر کے بتی کی اب ضرورت پڑ گئی ہے جلانے کی, تو بھلے جلائیں, بھلے خالی خالی بتی نہ جلایا کریں بلا ضرورت, چاہے دن ہو چاہے رات ہو. ہاں گھر کے افراد ہوتے ہیں, ایک بتی جلانے کی ضرورت ہے, کوئی اٹھے گا واش روم میں جانا ہوگا, یا بچے ڈرتے ہیں, کوئی بھی وجہ ہو کہ بھائی یہاں گزر گاہ ہے, اب گھر میں کوئی بھی فرد کبھی بھی اٹھ کر واش روم کی طرف جا سکتا ہے, تو یا اٹھ کر اس کو وحشت ہوگی, تو اس طرح کوئی ضرورت ہے تو بے شک بتی جلائی جا سکتی ہے. بس یہ کہ جب ضرورت ہے 100 بلب روشن کریں, 100 کی ضرورت ہے, تو ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی کیوں. اچھا دوسرا اس میں کوئی سوال میں حصہ,
بچوں کو,
ہاں بچوں کو, یہ بچوں کو غروب آفتاب سے لے کر عشاء کا وقت داخل ہونے تک نہیں بار چھوڑنا چاہیے, کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کو, مخلوق میں سے جن کو چاہتا ہے ان کو منتشر فرماتا ہے. یہ اس طرح کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں, ان کو جلدی مطلب اس طرح کے اثرات کا اندیشہ ہوتا ہے, تو یہ واقعی یعنی کہ ان اوقات میں بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، بہتر یہی ہے، اس میں عافیت ہے. عشاء کا وہ شروع ہو گیا تو پھر یہ مطلب وہ صورت نہیں رہتی اس جنات وغیرہ کی، یہ شاید اپنے ویرانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اس مغرب کے بعد یہ آبادیوں میں گھس جاتے ہیں. مغرب کا ٹائم شروع کر عشاء کے درمیان یہ آبادیوں میں، پھر اپنا حساب کتاب جو بھی کرتے ہوئے اس میں کوئی بھی بچہ جھپٹ میں آ سکتا ہے، یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور حصہ سوال کا،
یہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا،
مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مرد کے لیے خاص کر منع ہے کہ اس کی جماعت نہ نکل جائے، عورت کے لیے کراہیت،
یعنی مکروہ ہے. اور نبی کے پاس کرنا اور سب ناپسند فرماتے تھے، لیکن اس کا محمل وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جبکہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کی جماعت یا نماز نکل جائے گی. اگر اس کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر سو سکتا ہے.
صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت کی بڑی بہو اور آپ کے جانشین حاجی عبید رضا تاری المدنی کی اہلیہ، ان کے بچوں کی امی، ان کے سوئم کا تیجے کا بھی اسال ثواب کا اجتماع جاری ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت شب جمعہ یا روز جمعہ فوت ہوگا، اسے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور وہ اللہ پاک سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ وہ اسے حساب نہ لے گا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کے حق میں گواہی دیں گے، یا اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی. اگر ان کے انتقال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا انتقال بھی جمعہ کے دن ہوا. ماشاءاللہ نماز جنازہ بھی امیر اہل سنت نے پڑھائی، وسپاک کی مرید نہیں تھیں، امیر سنت سے مرید تھیں، اولیاء کرام سے جب نسبت قائم ہوتی تو اس کی برکتیں ملتی، دعوت اسلامی کا دینی ماحول وغیرہ جو بھی آپ کہیں، تو اللہ کا شکر ہے جانے والا چلا جاتا ہے، ہمارے لیے سبق چھوڑ جاتا ہے. اللہ پاک جانے والے کی آگے کی منزلیں بھی آسان فرمائے، پچھلی منزلوں پر بھی اللہ تعالیٰ ان پر خاص لطف و کرم ہو. ہماری باری اب آنے والی ہے، اس سال ثواب کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جو کھانا آپ کو آج پیش کیا جائے گا وہ نیاز ہے، شہداء کربلا اور اسیران کربلا والے تھے نواس رسول سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفاقہ، ان کے اس سال ثواب کے لیے یہ نیاز ہوگی. پھر یہ کہ جو مرحومہ ہیں جن کے لیے ہم جمع ہوئے تیجے پر، انشاءاللہ ان کو بھی اس علیہ ثواب کیا جائے گا، لیکن جو نیاز ہے وہ شہداء و اسیران کربلا کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے نیاز رکھی گئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یا اللہ اس کا ثواب تیرے رحمت کا شایہ نشان عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، قبول فرما. اس علیہ صاحب جو رسائل تقسیم ہو رہے ہیں، جو کچھ پڑھا اسلامی بہنوں نے، جو کچھ پڑھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل، اس کا ثواب تمام مومن مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. بالخصوص شہداء کربلا اسیران کربلا کو اس کا ثواب عیسیٰ کا قبول ہوا ہے، اس کا ثواب شہداء کربلا کے صدقے توفیل، امام حسین کے صدقے توفیل، اس کا ثواب ام اسید اتاریہ مرحومہ کو اسال کرتے قبول فرما.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آج ہوا ہے الحمدللہ شام کو. بڑے اچھے انداز میں عیسیٰ علیہ السواب کی بھی ترکیب کی آپ نے, بیان بھی فرمایا. پھر میں نے بیان تو نہیں سنا, جو کچھ سنا آپ بھی سنا اور دیکھا, یوں سمجھ لو. پھر آپ کھانا تو مجھے دینے آئے تھے شام کو, نیاز ہم نے بھی کھائی الحمدللہ. جو اب تو وہ شہداء کربلا کی نیاز تھی, اب ویسے میں تو گھر کا فرض ہوں, میری بہو تھی. وہ جیسے کل بھی تفصیلات بیان کی تھی ہم نے کہ تیجے کا کھانا جو ہے جو کرتے ہیں بطور دعوت جو کیا جاتا ہے, اس کی تو ممانعت ہے کہ وہ میت کا کھانا, اور اگر اس میں عیسیٰ علیہ السلام میت کے لیے کر لیا جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے, اس میں پھر ممانعت اٹھ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور لیکن اگر عام میت کا جو کھانا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا گیا, اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھلایا جائے, کہ یہ ایک نفل صدقہ ہے اور یہ غریبوں کو دینے سے ثواب زیادہ ملے گا. لیکن مالدار نے کھا لیا تو گناہگار نہیں. اور اگر بزرگوں کی بھی ساتھ میں ترکیب کر لیجیے عیسیٰ علیہ السلام کے, اور ان دنوں کربلا والے بزرگوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں یادیں منائی جا رہی ہیں, تو یہ ہم نے ترکیب بنائی کہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ترکیب کر لی جائے. تو یہ اب کھانا جو ہے نا, اب مسکین کے لیے ٹھیک ہے ان کو بھی دیا جائے, لیکن اب مالدار بھی کھائے تو اس کے لیے بھی باعث سے برکت ہے, اب سب کے لیے تبرک بن جاتا ہے نیاز کا کھانا. تو یوں ہم نے یہ ترکیب بنائی تھی اور یہ الحمدللہ بانٹا گیا, تقسیم کیا گیا. اس میں ہم نے رسائل کی بھی ترغیب دلاتے ہیں نا کہ رسائل بھی بانٹا کر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, رسائل کو بھی عیسیٰ علیہ السلام میں شامل کیا گیا الحمدللہ. اور ایک آپ کو نمونہ پیش کیا گیا, باہمی مشورے سے ہم نے طے کیا کہ تھالوں میں کھلانے کے بجائے, شام کا وقت اس طرح بہنوں کا تھا نا, تو چار سے چھ کی اعلان کی ترکیب ہوئی تھی. تو یہ کہ میرے ذہن میں ہم نے عصر کہاں پڑھیں گی, اپنے اپنے گھروں میں جائیں گی کیسے کھانے کے لیے بیٹھیں گی, تو پھر یہ مطلب بہرحال وہ پیکٹ بانٹنے کی ترکیب رکھی گئی, پیکٹ بانٹے کہ لیتی جائیں عیسائی بہنیں اندر, عیسائی بہنیں ہی ان کو دیں, یہ رسالہ بھی دیں پیکٹ بھی دیں کھانے کا باکس. یہ ان کو دیے گئے تاکہ گھر میں جا کر یہ گرم کر کے اطمینان سے مل جل کے بھی کھا سکیں اس کو الحمدللہ. تو یہ کافی تعداد میں بانٹے گئے اللہ کی رحمت سے, اللہ پاک قبول فرمائے جنہوں نے یہ خرچہ اٹھایا, اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, دو جہاں کی برکت نصیب کرے. یہ ہمارے بس حاجی عمران نے اس کا خرچہ اٹھایا تھا, مجھے کہا میں بیٹا ہوں تمہارا, میں نے کہا تھوڑا کہ یار پیسے نہیں میں دوں گا, ان کی محبت ہے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے, وہ برکتیں دے سب کی, ان کے خاندان کی, آل اولاد کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور یہ بھی ان کا بھی ان سے رشتہ یوں تھا کہ حاجی عمران کے بچوں کی امی جو ہیں, یہ جو میری بہو جو ہے نا, یہ دونوں سگی بہنیں تھیں, یوں مطلب ان کے یہ بھی ہمارے یوں رشتے دار حاجی عمران ہیں اس حوالے سے. اللہ پاک مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے. ابھی انکشاف کیا حاجی رضا نے کہ تو قرآن کریم کی حافظہ بھی تھی,
یہ میں نے ذکر بھی کیا,
مجھے پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ اب میں بہوؤں سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتا کہ وہ آمنا سامنا تو رکھنے سے بچتا ہوں.
نکاح سے پہلے ہمیں پتا تھا.
اچھا
اس وقت بھی
اچھا میں بھول گیا ہوں گا
کہ یہ انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اور
پڑھتی بھی تھی, دور بھی کرتی تھی. حاجی رضا نے بتایا نا, جب تک یہ بےچاری بعد میں تو ایک عرصے تک ہوش میں نہیں تھی نا.
ماشاء اللہ ان کے بھائی اترے تھے قبر میں نا.
اچھا
وہ بھی بتا رہے تھے کہ قبر میں ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کی کہہ رہے تھے, مجھے ضرورت نہیں پڑی, ان کا قبر میں ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہی تھا
الحمدللہ. غسل کے بعد بھی خود بخود ہو گیا تھا قبلے کی طرف
الحمدللہ, کافی ان کی. پھر دو پلاٹ تو مجھے پتا ہے جو ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مسجد کے لیے دو پلاٹ, ایک ڈی جی خان میں ڈیرہ غازی خان میں ایک پلاٹ ملا ہے اور ایک اسلام آباد کی طرف بھی پلاٹ ملا ہے ماشاء اللہ. امید ہے کہ ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مساجد بھی بنائی جائیں گی
انشاءاللہ.
بڑی مطلب مجھے یہ عیسیٰ علیہ ثواب اجتماع وغیرہ کے بعد کافی یہ ہوتا ہے کہ یار دعوت اسلامی, دعوت اسلامی
مجھے بھی اسال سواب کی لسٹیں ملی ہیں.
کل انشاءاللہ اسلامی بھائیوں میں ہے نا یہ دوپہر شام کو اثر تا مغرب اس میں بھی انشاءاللہ ہوگا, اور رات ہماری نیت ہے کہ آپ کو ہم مجموعی طور پر پیش کریں گے, تک کل انشاءاللہ بیان بھی ہو جائے گا
انشاءاللہ.
قبر کے گرد بیٹھ کر کافی اسلامی بھائیوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے
الحمدللہ. اس کا بھی تصویریں آئی تھی میرے پاس.
دعوت اسلامی, دعوت اسلام پر اللہ ہمیں استقامت بھی دے اور اسی دینی مدنی ماحول پر ایمان و عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب.
آمین.
لو میرا نام محمد انیس اختر, نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو میری رکشے کبھی اس کے اوپر ایک جانور نے بیٹ کر دی, جسے میں نے دیکھا نہیں, میں نے نماز پڑھ لی. جب میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے بچی نے بتایا, تو وہ نماز مجھے دہرانا پڑے گی یا ہو گئی میری نماز؟
اب یہ کہ کتنی بیٹ تھی ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ وہ کس پرندے نے بیٹ کی, کیونکہ جو حلال پرندہ اونچا اڑتا ہے نا اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے. مثلا کبوتر ہے, چڑیا ہے, اس کی بیٹ پاک, کوا ہے, چیل ہے, ان کی بیٹ ناپاک. لیکن تھوڑی بہت ان کی بھی بیٹ پڑ گئی تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر ایک چوتھائی عضو یا لباس کا جو جیسے آستین ہے تو اس کا چوتھائی حصہ, یہ اگر ناپاک ہوا تو نماز مقرے تحریمی اس سے زیادہ ہوا, کیونکہ نجاست خفیف ہے. اب اگر اس سے زیادہ ہے نا بڑھ گیا چوتھائی حصے سے, ون فورتھ سے, تو اب نماز نہیں ہوگی. تھوڑی سی تھوڑا سا لگ گیا تو ہو جائے گی. یہ نجاست خفیفہ کی بات کر رہا ہوں. نجاست غلیظہ کا بھی روگ درہم کی مقدار کا ہے, کہ درہم کی مقدار اگر وہ لگ گئی ہے, اور جبکہ یہی مایا ہے لکوڈ, بیٹ لکوڈ میں آئے گی نہیں نا, تو اس کا تو وزن کا مسئلہ ہوا. جی اس طرح کہ اب یہ کون سا پرندہ تھا بیٹ کی اس نے, عام طور پہ ایک آدھ کی بیٹ پڑ بھی گئی حرام پرندے کی بھی, تو وہ چوتھا حصہ تو ناپاک نہیں کرے گا, اس کا چانس نہیں. تم تو نماز ہو جانا ہی سمجھ میں آ رہا ہے. جنرل جو پرندے نظر آتے ہیں وہ اتنی بیٹ ان کی نہیں نکلتی. اچھا اب جیسے وہی کہ یہاں کون سے پرندے زیادہ ہوتے ہیں, ہے نا, یہی ہے نا, جیسے کبوتر بیٹھے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں پتہ ہے, تو یہاں بیٹ کبوتر کی مانی جائے گی. اور اگر کوے کائیں کائیں کر کے اڑتے پھرتے ہیں وہ جمے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دھڑے کے دھڑے یہاں سے گزرا, تو یہ بیٹ جو گری یہ کوے کی مانی جائے گی. یہ چیلیں اڑ رہی ہیں, جہاں زیادہ پرندے جو ہیں تو ان کی بھلے نہیں دیکھا تو بھی وہ بیٹ ان کی مانی جائے گی. ہاں جبکہ اور کوئی علامت, چڑیا کی بیٹ پہچانی جاتی ہے, چڑیا کی بیٹ اتنی سی ہوتی ہے مگر مجھے تو لگتا ہے پہچانی جاتی ہے چڑیا کی بیٹ. اگر کسی وجہ سے پہچانی گئی تو وہ حرام پرندے ہوں بھی تب بھی وہ اسی کی مانی جائے گی, جبکہ اس کو یقین ہو کہ یہ کسی, یہ شاید وقار فتاوا میں بھی ہے شاید. میں نے مجھے ان سے ہی معلوم ہوتا ہے, کوئی یا کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے, تو ورنہ کیا معیار یہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے, کیا یہی سمجھ میں آتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
محمد نوید رضا اتاری لاہور سے. یا سیدی یہ پوچھنا تھا, خضر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں, اسی طرح سے الیاس علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہیں, لیکن ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتے, اس والے سے رحمت فرما.
اللہ اللہ, سارے انبیاء کرام حیات ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, مگر بطور خاص چار وہ انبیاء کرام ہیں جو ابھی تک ان پر وہ موت کا وعدہ آیا نہیں. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان اوپر ہے نا, حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان اوپر ہیں, حضرت خضر و الیاس علیہ السلام یہ زمین پر ہیں, خضر علیہ السلام سمندر پر یہ رہنمائی فرماتے ہیں اور اس طرح, اور الیاس علیہ السلام زمین پر. اب یہ کہ نظر آنا تو ضروری نہیں ہے, اور یہ جو دونوں نبی حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں حضرات ہر سال میدان عرفات میں حج میں بھی شامل ہوتے ہیں. نظر آئیں یہ ضروری نہیں ہے. اچھا اگر ہمیں نظر آ بھی جائیں تو ہم پہچانیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا میرے اوپر بعض لوگ شک کرتے ہیں اس کے مطلب ہڈیاں چیک کرتے ہیں میری. انہوں نے کہاں سے سن لیا کہ ان کی ہڈی نہیں ہوگی. کبھی کبھی میں نوٹ کرتا ہوں تو میں کبھی کبھی سمجھا بھی دیتا ہوں ہڈی ہے تو نعوذ باللہ مطلب میں وہ الیاس نہیں ہوں. واللہ باللہ تو اللہ میں وہ نہیں ہوں. میں تو آقا کا غلام اور عام انسان کی طرح ایک بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا. نعوذ باللہ مجھ پر کوئی کبھی بھی وسوسہ آئے تو اس کو آنکھ ٹھو کر کے شیطان کے منہ پہ پھینک دیا کرے. یہ امتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اہل سنت سے عرض ہے کیا محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اور نظر نیاز کرنے میں سب ایک ہی کھانا بنائیں یا اپنی اپنی پسند کا؟ دعائے مغفرت کا طالب احمد.
ماشاء اللہ بالکل قربانی کا گوشت محرم شریف میں بھی کھایا جا سکتا ہے. کوئی منع نہیں ہے. کوئی سارا سال کھائے تو اس کو بھی منع نہیں ہے. وہ الگ بات ہے طبی طور پر 10 دن 15 دن 20 دن اس طرح ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ رکھیں کہ نقصان کرتا ہے. وہ ایک ذنی مطلب ان کی تحقیقات ہوتی ہے. تاہم اگر کوئی برسوں تک بھی قربانی کا گوشت کھائے محرم میں کھائے رمضان شریف میں کھائے جب بھی کھائے کوئی منع نہیں ہے. اچھا اور رہا یہ کہ ایک ڈش محرم میں تو بھی ٹھیک ہے. عاشورے کی نسبت سے 10 ڈشیں کھائے تب بھی ٹھیک جائز ہے. اور عمدہ کھائے تب بھی جائز ہے. سادہ کھائے تب بھی جائز ہے. کوئی ممانعت نہیں ہے. حلال ہونا چاہیے تو سارا ہی سال ہونا چاہیے حلال. تو یوں ہی مطلب یہ کھانے پینے میں ہی لوگ برحال طرح طرح کے اپنے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے گوشت نہیں کھانا چاہیے تو ایسا کچھ ہے نہیں. پہلے مجھے تو لوگوں کی اب چینج ہو رہی ہے وہ سوچیں چینج ہو رہی ہے کہ میں نے گوشت کی مارکیٹ میں آنکھ کھولی ہے. 6 مہینے کی عمر تھی میں گاؤں گلی میں رہتا تھا تو وہاں گوشت کی دکانیں نیچے لگتی تھی تو عاشورے کے دن وہ مارکیٹ بند ہوتی تھی. گوشت نہیں کھانا چاہیے یہ سوچیں تھی لوگوں کی. پھر آہستہ آہستہ میں تھوڑا اور سنبھلا گوشت کی دکانیں لگنی شروع ہو گئی تھی. لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ غلط فہمی ہے اپنا دھندہ کیوں خراب کریں. اب ہے نا حیرت کی بات کھچڑا کیسا پکتا ہے. کھچڑا جو ہے اس کو ہم جیسے حلیم بھی کہتے ہیں. اچھا حلیم بنا ہے لحیم سے حلیم بن گیا. اصل لفظ اس کا لحیم تھا. لحیم لحم سے بنا لحم مانے گوشت. تو کھچڑے کا اہم جز بلکہ اس کی جان اس کی روح یہ ہے گوشت. بغیر گوشت کے کھچڑا نہیں بنے گا وہ دال ہی کہلائے گی. ہو تو کھچڑا کھاتے ہیں وہ سارے ہی کھاتے ہیں کھچڑا چلے. ویسے اگر کوئی قورمہ ہے تو نہ چلے بٹی ہے تو نہ چلے. تو یہ عجیب لوگوں نے چلا رکھی ہے اپنی مطلب کھچڑا بھی نہ کھائے. تو یہ کہ ایک جائز چیز ہے حلال چیز ہے. وہ کھاؤ گا کیوں اپنے اوپر مشقت میں ڈالتے ہیں. کھائیں اللہ کا نام لے کر گوشت اللہ نے دیا ہے کھائیں. وہ مشکل نہیں ہے چاہے کھچڑے میں ڈال کے کھائیں چاہے کھچڑی میں ڈال کے کھائیں سب طرح جائز ہے. گوشت حلال ہو اور کوئی مانے شریعت نہ ہو شریعت کی رکاوٹ نہ ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو میں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں بھی ہمیں ایک پلاٹ ملا ہے امیر سنت کی جو بہو مرحومہ ہے امیہ اسید تاریہ مرحومہ ان کے لیے مسجد کے لیے ایک پلاٹ ملا ہے دعوت اسلامی کے لیے. تو اب اس کا اعلان جو بھی میں نے کیا تو الحمدللہ مجھے ایک اسلام بھائی نے میسج کیا ہے کہ اس پلاٹ پر مسجد بنانے کا انہوں نے کہا کہ میں مسجد بناؤں گا انشاءاللہ. تو مسجد بھی مدرسۃ المدینہ بھی جامعۃ المدینہ وغیرہ سب کی ان سے بات کی ہے
اللہ
تو انشاءاللہ یہ پورے کا پورا وہی بنا کر دے دیں گے.
ایک ہی فرد ہے وہ
ایک ہی اسلام ہے. اب ان کے لیے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ بنا دیں گے آپ جانتے ہیں.
اللہ پاک ان کو ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے. ان کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے کبھی بھی یوں نہ ہو.
آمین.
اللہ پاک جنت الفردوس میں نانا حسین کا پڑوس ان کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے آل اولاد کو نصیب فرمائے.
آمین آمین.
میرے دل میں بڑی خوشی داخل ہوئی
ماشاءاللہ.
اللہ ان کو جنت میں بے حساب داخل کر کے ماں خاندان خوش کر دے.
آمین آمین.
اگر یہ نام نہ رکھا ہو تو مناسب سمجھے تو یہ نام رکھ لیں، فیضان صحابہ و اہل بیت
مکہ مدینہ،
ان کی یادوں کے دن بھی ہیں. اگر نہ رکھا ہو تو
نہیں نہیں
رکھ لیا نو پرابلم،
جو آپ کہیں وہی. شاید یہ سن رہے ہوں گے آپ کو.
چل
کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی مسجد بنانے کے لیے کہیں ان کے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یا ان کے مطلب نام پہ مسجد کی ترقی بن سکتی ہو؟ کیا ہم یہ سلسلہ کر سکتے ہیں عموماً؟
ہاں یہ اچھا ہے، بھلے یادگار رہے گی کہ مثلاً یہ کہ مسجد فیضان صحابہ اہل بیت اور نیچے جس مرحوم کے ایصال ثواب کیا اس کا ہی بریکٹ میں نام لکھ دیا تو بھی صحیح ہے، مرحومہ کا نام لکھ دیا تب بھی صحیح ہے. اسی طرح اپنے دادا جان، نانا جان، جس کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے، وہ نام بھلے کوئی سا رکھا، فیضان مدینہ نام رکھا، فیضان بغداد رکھا، ہے نا، جو بھی رکھا، تو اس کے تحت اگر یہ بریکٹ میں لکھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ. اب ریا کے لیے ہو کہ میرا نام ہو، نام روشن ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے اپنے ابو کے نام مسجد بنوائی تھی، اب یہ نیتیں ذرا فساد والی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ نام ڈالنے میں کوئی حرج نہیں.
مدنی مذاکرے میں ممکنہ صورت میں ہم ایک لفظ دکھاتے ہیں جس پہ میرے لیے سنت سے مدنی پھول لیتے ہیں. آج جو لفظ ہے یہ ذلت، اس حوالے سے میرے لیے سنت سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں.
ذلت کے معنی ہے بے عزتی، رسوائی، خواری، بدنامی، توہین، خستہ حالی، پستی. پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. تفسیر صراط الجنان میں اس مبارک آیت کے تحت ہے، معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں، کہ کوئی بندہ چاہے کیسے سیا کام کرتا پھر اپنے اعمال نامے، اپنے اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خائی و ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے. اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑے میں گرا دیا جاتا ہے. باوجود قدرت عزت مسلم نہ بچانا یہ رسوائی کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے برملا یعنی علل اعلان ذلیل و رسوا کرے گا. حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 5 پیج نمبر 412 حدیث نمبر 15985. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے. تو خود اس سے یعنی کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے در پہ ہونا اور جس مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو اس میں رخنا اندازی کی کوشش کرنا رکاوٹ بننا کس قدر عذاب اور اللہ پاک کے غضب کا سبب ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود گناہوں کا سود 70 گناہوں کا مجموعہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. مجموعہ مانے
مجموعہ کا انگلش ہے کمبینیشن.
سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے اور ان میں سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے اور سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے. علمان علمان حوالہ موسوع ابن ابی الدنیا کتاب الصمت جلد 7 پیج نمبر 124 حدیث نمبر 173. یہ واقعی قابل غور ہے. یہاں بے عزتی کرنا تو ہمیں مطلب بہت آسان لگ رہا ہے کہ جس جس کی عزت اچھال دی جاتی ہے خصوصاً سوشل میڈیا کا تو یہ ایک خاص حصہ ہے. یہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. بعض وقت مذہبی لوگ بھی یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں بلا ضرورت بلا کسی حاجت کے وہ یہ بہت ہی مطلب نازک معاملہ ہے. اس سے بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم اگر کسی کی عزت بڑھا نہیں سکتے تو گھٹائیں تو نہیں تو دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ تو نہ کریں. اولاد کو بھی بعض وقت ماں باپ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا نافرمان ہے میرا بیٹا نافرمان ہے. ارے بھائی کبھی شادی کرنے کے لیے نکلو گے تو پھر آپ کے منہ سے سنے ہوئے نافرمان بیٹے کو بیٹی دے گا کون؟ میری بیٹی بہت شرارت کرتی ہے بہت ضد کرتی ہے تو پھر نکلو گے نا گھر بنانے کے لیے گھر بنے گا کسے؟ یہ تو میں نے دنیا بھی آپ کو ایک ڈراوا دیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی منہ بھر کے مطلب یعنی کہ عجب کر رہے ہوتے ہیں ذلت کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ. بعض نالائک اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے میرا باپ کیوں کرتا ہے میرا باپ کیوں کرتا ہے میری ماں یوں کرتی ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گھنونا جرم ہے. کسی عام آدمی کی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے اور برا ہے تو ماں باپ ہے. اللہ پاک نے کبھی کسی کو جہالت کی وجہ سے عزت نہیں عطا فرمائی اور نہ کبھی کسی کو بردباری کی وجہ سے ذلیل کیا ہے. بردباری دیکھے قوت برداشت بردباری تحمل و بردباری
برداشت کے معنی میں بھی لیا گیا
برداشت. اللہ پاک نے کبھی کسی کو ہاں یہ ہو گیا حوالہ یہ جو ہے نا بردباری کا جو میں کنز العمال حدیث نمبر 5827 عزت میں اضافہ لوگوں کی چیزوں سے بے نیاز رہنا اور ان سے کچھ نہ مانگنا انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے یعنی عزت بڑھاتا اور لوگوں کے نزدیک محبوب یعنی پیارا بنا دیتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عز المؤمن استغناؤہ عن الناس یعنی مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے. شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 171 حدیث نمبر 3248. تو بہرحال یہ کہ عزت اور ذلت ذلت کے تعلق سے عزت کا بھی تذکرہ ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ذلت زارے کی بری چیز ہے، عزت اچھی چیز ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے.
یہ جو مسجد کے تعلق سے جو اعلانات ہو رہے ہیں، تو اورنگی ٹاؤن میں بھی دعوت اسلامی کی جگہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ ام اسید تاریہ مرحومہ کے نام سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ کام شروع، بدھ سے کام شروع کر دیں گے مسجد کے لیے انشاءاللہ.
یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے دعوت اسلامی کے نام سے چندہ کر لیا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کسی کے نام پہ چڑھا دیا.
اس میں یہ ہوتا ہے،
اس لیے وہ ایک فرد نے دیا نا، اس پر میں نے بولا کہ وہ بھی فرد بنا رہا ہے. اب وہ فرد اگر دعوت اسلامی کو پلاٹ پہلے ہی وقف کر چکا ہے،
یہ ہوتا ہے کہ
اب یہ جو تعمیر کرے گا اس کو اس علیہ ثواب، یہ اس کی طرف سے، یا وقف کرنے کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے. اور چندہ تو مل کے لوگوں نے دیا ہوا، اب کوئی اپنی مجلس خدام المساجد یہ مسجد عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے دینا چاہے کہ وہ، لیکن وہ تو چندے کا پلاٹ ہے، چندے سے بنی ہوئی مسجد ہے. ہاں یہ بولتا ہوں نا کہ اسی طرح وہ اس فرد نے، مجھے ابھی توجہ ہوئی کہ اگر وہ پہلے ہی پلاٹ دے چکے ہیں دعوت اسلامی میں، وقف کر چکے ہیں، اب وہ ان کے ہاتھ سے تو نکل چکا ہو. اب جو یہ اگر عمارت ابھی بنانی شروع نہیں کی، اب یہ کہ میں اس کو بنا دوں گا یہ فلاں کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، یہ سمجھ میں آتا ہے نا. تو یہ اس بات کو نوٹ کر لیں، اورنگی ٹاؤن والے بھی نوٹ کر لیں کہ اگر یہ اب کوئی پلاٹ، تو بھی اگر آپ پلاٹ کا چندہ کریں گے نا، تو ایک ایک فرد سے اجازت لینی پڑے گی نا کہ ہم اس کے نام اس کو کریں گے، تو یہ ہے دشوار میں سے.
ادھر اس میں عموماً ہوتا یہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ ہمیں ملتا ہے دعوت اسلامی کے لیے، وہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو گیا ہوتا ہے، پلاٹ ہو گیا ہوتا ہے. کچھ مسجد ابھی بنانے کی کچھ ترکیب نہیں ہوتی، صرف دینے والے صرف پلاٹ دیا ہوتا ہے، مسجد وہ بنانے کے تعلق سے اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ وقف ہوتا ہے مسجد کے لیے. پھر ہم رابطہ کرتے ہیں تو کوئی باتوں کا لوگ ملتے ہیں، مجھے مسجد بنانی ہے، جگہ ہو تو بتائیے. تو پھر وہ پلاٹ جو مسجد کے لیے وقف ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ ہم اسے بتاتے ہیں کہ اس پلاٹ پر ہم مسجد بنا سکتے ہیں. تو پھر وہ اس پر مسجد بنانے کی نیت کرتے ہیں، اور پھر وہ اصال ثواب کے لیے اپنے لیے نیت کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے.
تو یہ پوری مسجد اس کی ہوئی نہیں، اصل تو یہ جو پلاٹ ہے نا، زمین یہ مین چیز ہے. وہ عمارت جو بنائی اٹھے سے اس کو ثواب تو ملے گا کہ اس کا حصہ تو پڑ گیا اس میں، لیکن صحیح معنوں میں مسجد بنانا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری زمین بھی اسی کی، عمارت بھی اسی کی.
ایسا بھی ہوتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ پلاٹ ہم سے لے لو، بعض کہتے ہیں مسجد کی تعمیرات کے پیسے ہم سے لے لو. تو دونوں کو مشترکہ کر کے بھی الحمدللہ جگہیں مل جاتی ہیں.
اصل مفتی احمد یار خان نے بڑی پیاری بات لکھی ہے،
جی جی،
فرمایا کہ چاہے مسجد بڑی ہو یا چھوٹی، اس میں ثواب جو ہے نا یہ بقدر اخلاص ملے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب ملے گا. اب کوئی اگر اپنے ڈنکا بجانے، مثلا اپنی شہرت واہ کروانے کے لیے اب ایک نہیں سو مسجدیں بنا دے، بڑی عالی شان تک بنا دے، ثواب کہاں سے لائے گا؟ اگر اس نے کیا ہی نام و نمود کے لیے، وہ یہ بھی ہو رہا ہے، اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ چھوٹی سی جھگی جتنی مسجد بنا دیتا ہے، جھونپڑی جتنی پاٹر بنا دیتا ہے، اس کا مقصد 100% اللہ کی رضا ہے، یہ جنت میں اس کا عالی شان محل بنے گا. اس لیے جو بھی عمل ہو، اخلاص یہ قبولیت کی کنجی ہے، کی آف قبولیت. یہ قبولیت اردو ہے، ایکسپٹ. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں پھرتے ہیں مسجد میں نے بنائی ہے، مسجد میں نے، میں یہ کر رہا ہوں، میں خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں. اب خدا جانے ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، صرف یہ کہنے کی وجہ سے ہم اس کو ریاکار تو نہیں کہیں گے، اپنے طور پر کہ کیوں بتا رہا ہے سب کو، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو، اگر اس لیے بتا رہا ہے تو یہ ریا ہے. ریا کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا یہ کہ لوگوں کے دل میں مقام بنانے کے لیے یہ اس بات کو اپنے ایک نیکی کو ڈکلیئر کر رہا ہے، نیکی کو ظاہر کر رہا ہے کسی پر. اور یہ بھی عام ہے، علم نہیں ہے نا اتنا، اگر کچھ معلومات ہے بھی تو وہ سیریس لیتے نہیں ہم لوگ، ریا میں پڑھ کر کام خراب کر دیتے ہیں. کہ خالی عمل کا ضائع ہونا یہ بھی کم نقصان ہے، عذاب بھی ہے ساتھ میں. بچ کر جائے گا کہاں بندہ. ہاں صحیح ہے کہ وہ عمہ یہ اس کے تحت لکھا ہے امام غزالی نے. ایک صاحب تھے وہ رات کو تلاوت کر رہے تھے بلند آواز سے یا دن کو یہ تلاوت کر رہے تھے, تو پھر رات کو جب سوئے یا تلاوت کرتے کرتے کوئی آنکھ لگ گئی تو دو شخص اترے اور کہا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ثواب لکھو اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ثواب لکھو. تو تلاوت کرنے والے صاحب نے کہا کہ یہ جو حساب مائنس کر رہے ہیں تو یہ بھی تو میں نے تلاوت تو کی ہے, پیچھے گیپ تو نہیں کیا. تو انہوں نے جو صاحبان تھے فرشتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حصہ تم نے تلاوت کیا نا اس وقت کوئی آدمی گزر رہا تھا تو تم نے تھوڑا وہ آواز بنائی کہ یہ سنے, تو یہاں تمہارا وہ اخلاص نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ ثواب مائنس کر دیا. تو یہ واقعہ سنا کہ مجھے یاد پڑتا ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ تو بہت سستا چھوٹا کہ ثواب نہیں ملے گا ورنہ ریا پر تو عذاب بھی ہے. اگر اتنا ہی ہو رہا ہے ثواب نہیں ملے گا نقصان تو بھی بہت بڑا ہے لیکن عذاب بھی ہو ریا کا ہے. ایسے ایسے عذابات کا ذکر ہے کہ کلیجہ کانپے. اس لیے اللہ پاک سے ڈرنا ضروری ہے اور اپنے عمل کو اگر ضرورت نہیں ہے اظہار کی کوئی صحیح وجہ, جیسے اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے تہدی سے نعمت, اس کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اگر کہتا ہے تو ریا نہیں ہے بلکہ اس نیت سے ثواب ہے. یہ نیت بنے اس کے لیے شاید آسان نہیں ہے بنانا. شیطان تو بولے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور اگر اپنے نعمت کا چرچا کریں تو کوئی لفٹ نہ کرے واہ واہ ماشاء اللہ یہ نہ کہے کچھ بھی نہ کہے مزہ آئے گا نہیں آئے گا. کیوں آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اب تو پھر کسی کی ریپلائی کی کیوں مطلب خواہش ہے, مسائل تو ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو دوسرے اپنے ماتحت ہیں یا عام لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کہنے سے یہ ذہن ہو نیت بھی ہو کہ میں اس طرح ظاہر کروں گا تو ان کو بھی ترغیب ملے گی یہ بھی عمل کرنے پر ابھریں گے, یہ نیت جو ہے یہ بھی ثواب دلائے گی ثواب ملے گا اس پر. لیکن وہی کہ نیت بنانا یہ ایک کام ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ, گرمی کو روکے یہ دیتا ہے سایہ, اچھا کیا جس نے اس کو لگایا,
اسلامی کا شعبہ جو کہ پچھلے سال بھی شجرکاری مہم میں پیش تھا اور اس سال بھی اس معاملے میں دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے وہ شجرکاری مہم میں درخت لگا کر پاکستان میں آلودہ فضا کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اس کے لیے بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور ایک اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں.
پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی شجرکاری کی مہم دعوت اسلامی نے شروع رکھی ہے اور مہم میں جیسے میں حصہ لے رہا ہوں, میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں اس مہم کے اندر حصہ لیں.
جیسے کہ آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی سماجی کاموں میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں پودے لگانے کا ایک شروع کیا ہے جو کہ یہ بہت میں کہتا ہوں کہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کے حساب بھی بہت فائدہ مند ہے اور آگے انسانوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے.
پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے تو ہمارے یہاں ویسے ہی جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں اس وقت موسم میں تو اس میں پودوں کی اور ہریالی کی بہت سخت ضرورت ہے, تو سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس نیک کام میں شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں.
میں بھی اپنے گھر کے باہر ہی پودا لگانے لگا
اور پودا لگانے سے ہی ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی. میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کے اس مہم میں ضرور شامل ہوں. جو الیاس قادری صاحب ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے. حضرت امام حسین اور شہیدان کربلا کی سواد کی نیت سے میں نے یہ پودا لگایا ہے تو کیا اس کا مجھے سواد ملے گا؟ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے.
یہ واقعی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہیدان کربلا اسیران کربلا جو قید کیے گئے تھے پاک بیبیاں وغیرہ تو ان سب کے حصال ثواب کے لیے بھی اگر پودا لگائیں گے تو بے شک ثواب بھی ملے گا اور جن جن کو حصال ثواب کریں گے ان کو بھی ملے گا ثواب. اچھا عمل ہے ایک عمل کر ہی رہے ہیں تو حصال ثواب بھی کر دیا جائے اپنا تو کچھ جائے گا نہیں کمی آئے گی نہیں الٹا ہمارا ثواب بڑھ جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ پاک سے عرض کی اللہم انی احبہ فاحبہ یعنی اللہ پاک میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی سے محبت فرما.
بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت فرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے. عرش کا شہزادہ ہی بس وہ ایک اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا نام ہے خود ستائی والا نام بچنا بہتر ہے اس طرح کے نام سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر موت لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
نفل روزے کی نیتیں، آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں.
حرام 1444 سن ہجری، نفل روزوں کی نیتیں 10 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,157، اسلامی بہنوں کی تعداد 18,522. 5 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 38,089، اسلامی بہنوں کی تعداد 23,691. 2 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,60,957، اسلامی بہنوں کی تعداد 81,661. ٹوٹل نیتیں 3,56,077. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناظرین سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں اور جوابات بھی ملتے ہیں، پھر ان کی قرآن دازی بھی ہوتی ہے. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں.
5 اگست 2022 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے سے عام ہو گئی تھی؟ جواب جی ہاں. سوال نمبر 2، شہید کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب 2 اقسام ہیں. سوال نمبر 3، جماہی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جواب شیطان کی طرف سے. درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں چند سلیکٹڈ نام: وقار احمد اتاری اوکاڑا، نبی داد اتاری ولد اللہ داد، تھری میر واہ، بنت لیاقت علی کوٹ ادو، عبد الجلیل اتاری رحیم یار خان، بنت حافظ محمود احمد قادری میر پور خاص، خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد، محمد اسلم اتاری کراچی. درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دادی یعنی لکی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام نبی داد اتاری ولد اللہ داد تھری میر واہ، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہر ہفتے کسی بھی ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ملتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا یا سننا ہے، آئیے اس کا سنتے ہیں. دعائے اتار.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس ہفتے کے رسالے سے متعلق آئیں سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمان امام زین العابدین، غصے کی حالت میں بندہ غضب الہی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے.
یا اللہ تیری پناہ.
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ ارشادات امام زین العابدین پڑھ یا سن لے، اسے صحابہ و اہل بیت کے ارشادات پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو بے حساب بخش دے.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشادات امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے پہلے علم حاصل کرنے والے کا مقام، بڑے مرتبے والا کون، شریر بدن، دلوں میں محبت ڈالنے کا ذریعہ، قیامت میں پرسکون آنکھیں اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت سے محرم کے بارے میں سوال جواب پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکت العالیہ سے محرم کے بارے میں سوال جواب۔ پاکستان اسلامی بھائی 16,15,739، پاکستان اسلامی بہنیں 8,22,049، اوورسیز اسلامی بھائی 29,724، اوورسیز اسلامی بہنیں 20,965، مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,88,477،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔